ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا, کسی نے سلس لا دیا کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, جس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا, یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام راول پنڈی کے غیور مسلمانوں, کوہاٹی بازار میں آج 23 نومبر کو 1993 کو یہ عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس نہایت اس کو احتشام سے منعقد ہو رہی ہے. مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے اور یوسف مجاہد صاحب نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میرے بھائیوں، چونکہ جمادی الثانی کا آغاز ہو چکا ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ماہ کی 22 تاریخ کو یوم وفات ہے، اس وجہ سے میں خلیفہ اول ہی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد موجودہ حالات کے بارے میں کچھ آنے والے سوالات کا جواب انشاءاللہ دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے بھائیوں، دوپہر کے 11-12 بجے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج سورج نہیں چڑھا تو سارا شہر اس پر تعجب کرے گا، اور اگر کوئی آدمی دوپہر کے 12 بجے بازار میں اعلان کرے کہ آج سورج نہیں چڑھا تو سننے والے اسے پاگل کہیں، اور اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ نہیں بلکہ دوپہر کے وقت لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرے، بلکہ دن میں 3 مرتبہ اعلان کرے کہ لوگوں آج سورج نہیں چڑھا، آج سورج نہیں چڑھا، آج سورج نہیں چڑھا، تو آپ ہی بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے، اس کو کیا کہیں گے. دوپہر کا وقت ہو، سورج روشن ہو، لیکن ایک آدمی لاؤڈ سپیکر پر کہے کہ آج سورج نہیں چڑھا، آج سورج نہیں چڑھا، اس شخص کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہوں گے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے. ایک آدمی یہ کہے کہ آج سورج نہیں چڑھا تو آپ اس کے بارے میں یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ واقعی پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لا یعقل ہے، اور اس کے دماغ میں کوئی عقل نہیں، اس کے دماغ میں کوئی عقل نہیں. ایسے تصور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میرے بھائیوں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو سورج سے اختلاف ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سورج کو نہیں چڑھنا چاہیے تھا یا سورج کیوں چڑھا ہے، لیکن جب سورج چڑھ گیا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں چڑھا، یہ کہہ سکتا ہے کیوں چڑھا بھائی، آج سورج نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے اختلاف ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج سورج کیوں چڑھایا. ٹھیک ہے، لیکن چڑھے ہوئے سورج کو اگر کوئی آدمی کہے کہ آج سورج نہیں چڑھا تو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ دیوانہ، یہ پاگل. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ 1400 سال دن کی روشنی کا انکار کر رہا ہے، لاؤڈ سپیکر پر کہتا ہے کہ آج سورج نہیں چڑھا. آپ کہو گے کہ کس طبقے نے کہا کہ سورج نہیں چڑھا؟ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی خلافت کا سورج چمک رہا، ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بن چکے، اور سورج سے زیادہ صدیق اکبر کی خلافت روشن ہے. اس روشن خلافت کو ایک شخص کہتا ہے کہ نبی کے بعد علی ہے، اس چڑھے ہوئے سورج کا انکار کر رہا ہے.
اور وہ دھونس اور دھاندلی سے باقاعدہ لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. کیا مطلب؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی المرتضی امیر المومنین ہے اور مومنوں کے امام ہیں، متقیوں کے پیشوا ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اور نبی نے ان کے بارے میں وصیت کی ہے اور وہ نبی کے بعد بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ ہیں، یعنی نبی اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ اعلان ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ عبادت خانے سے لاؤڈ سپیکر پر شیعہ کی طرف سے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق سے عیسائیوں کا اختلاف ہے، لیکن عیسائی بھی جب تاریخ لکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے یہ کہا. یہودی تاریخ لکھتے ہیں، ابو بکر سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب تاریخ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے یہ کہا. ہندو کہتے ہیں کہ ابو بکر محمد مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ، سکھ کہتے ہیں کہ ابو بکر محمد مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ، کمیونسٹ کہتے ہیں کہ ابو بکر محمد مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ. 1400 سال میں کئی سو تاریخیں آپ کو لائبریریوں میں مل جائیں گی. عیسائیوں نے تاریخیں لکھی، یہودیوں نے لکھی، کمیونسٹوں نے لکھی، دیریوں نے لکھی، سکھوں نے لکھی. 1400 صدیاں بیت گئی، اختلاف کرنے کے باوجود، کلمہ محمد مصطفیٰ کا نہ پڑھنے کے باوجود، اسلام پر عمل نہ کرنے کے باوجود، اسلام سے دشمنی کے باوجود، عیسائی یہ جرت نہیں کر سکا کہ صدیق کی خلافت کے چڑھے ہوئے سورج کا انکار کر دے، یہودی یہ جرت نہیں کر سکا، سکھ یہ جرت نہیں کر سکا اور ہندو یہ جرت نہیں کر سکا. لیکن شیعہ لاؤڈ سپیکر پہ تین مرتبہ دن کو کہتا ہے کہ علی نبی کے بعد پہلا خلیفہ، نبی کے بعد علی خلیفہ. اگر شیعہ کو صدیق کی خلافت سے انکار تھا، وہ یہ کہہ دیتے ہم ابو بکر کو نبی کا پہلا خلیفہ نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ تو نہ کہتے کہ نبی کے بعد علی پہلا خلیفہ بن گیا. یہ تو نہ کہتے کیسے بن گیا، نبی کے بعد پہلا خلیفہ صدیق بن گیا. جسے اختلاف ہے وہ چیخ سکتا ہے، وہ پکار سکتا ہے، وہ ماتم کر سکتا ہے، وہ سینہ پیٹ سکتا ہے، وہ رو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے بعد علی خلیفہ، نبی کے بعد علی خلیفہ. آیا کہاں تھا؟ اگر نبی کے بعد خلیفہ علی تھا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یمامہ کی جنگ لڑنے والا کون تھا؟ سوال پیدا ہوگا اردن میں فوجیں بھیجنے والا کون تھا؟ سوال پیدا ہوگا شام پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا کون تھا؟ اگر نبی کے بعد خلیفہ علی ہے تو قیصر کا سر کاٹنے والا کون تھا؟ کسرا کے ٹکڑے کرنے والا کون تھا؟ 3600 علاقوں پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا کون تھا؟ یزد جر کا سر کاٹ کر فاروق اعظم کے قدموں میں لانے والا کون تھا؟ بتاؤ، اگر نبی کے بعد خلیفہ علی ہے تو 40 جنگیں کس نے لڑی؟ 3600 علاقے کس نے فتح کیے؟ 4000 مسجدیں کس نے بنائی؟ 1500 جامع مسجدیں کس نے بنائی؟ بری بحری فوجیں کس نے بنائی؟ قسطنطنیہ میں کون گیا؟ جزیروں میں کون گیا؟ التاکیہ میں کون گیا؟ طرابلس میں کون گیا؟ مکران کے ساحل پہ کون پہنچا؟ پوری کائنات کے نصف حصے کو زیرو
زبر کرنے والا کون تھا؟ اگر نبی کے بعد خلیفہ علی ہے تو بتا صدیق مصلی پیغمبر پہ 2 سال کیسے کھڑا رہا، 10 سال عمر کیسے کھڑا رہا، 12 سال عثمان کیسے کھڑا رہا؟ نبی کے بعد اگر خلیفہ علی ہے، یہ جھوٹ تو 14 صدیوں سے بول رہا ہے، یہ جھوٹ ہر امام باڑے سے بول رہا ہے۔ تجھے اختلاف ہے، اختلاف کر، لیکن حقائق کو چھپائے گا۔ میں کہوں گا کہ چڑھے ہوئے سورج کی روشنی کا انکار کرتا ہے، اور جو چڑھے ہوئے سورج کا انکار کرے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔
نعرہ تکبیر، خلیفہ اجرام پر سیدنا صدیق اکبر،
حضور کے بعد اگر علی کہتا ہے خلیفتہ بلا فصل، بغیر فاصلے کے خلیفہ علی ہے، بغیر فاصلے کے، اگر بغیر فاصلے کے خلیفہ علی ہے تو یہ تو بتا فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، جنازہ مسجد نبوی میں رکھا گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا اے جانشین رسول ابو بکر، میں فاطمہ کا کیسے جنازہ پڑھوں کہ میرے کانوں میں رسول اللہ کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلے پہ کھڑا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر،
خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر،
پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 سال تک صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے رہے اور حضرت علی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے، حضرت حسن کھڑے، حضرت حسین کھڑے، اور شیعہ اذان میں کہتا ہے خلیفتہ بلا فصل، کہ بغیر فاصلے کے علی خلیفہ۔ علی المرتضی سے تو پوچھ لیتا، حسن سے تو پوچھ لیتا، حسین سے تو پوچھ لیتا، خاندان نبوت سے تو پوچھ لیتا، اتنا بڑا جھوٹ لاؤڈ سپیکر پہ روزانہ کہتا ہے، اور تجھے آج تک اس جھوٹ سے کسی نے نہیں روکا، اور اگر تجھے کوئی روکے تو کہتا ہے میرے مذہبی معاملات میں مداخلت ہو رہی۔ لاؤڈ سپیکر پر ایک آدمی کہے آج سورج نہیں چڑھا، اس کو لوگ کہیں یہ تو غلط کہتا ہے، تو وہ کہے یہ میرا مذہبی معاملہ ہے، تمہیں اجازت نہیں مداخلت کرنا۔ ایک آدمی کہہ دے کہ آسمان گر گیا ہے، زمین پھٹ گئی، تو میں کہوں کہاں گرا ہے، آسمان تو اوپر کھڑا، تو آگے سے وہ کہے یہ میرا مذہبی معاملہ ہے، تمہیں مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں، یہ میرے عقیدے کی بات ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ فیصل آباد کا گھنٹا گھر گر کر زمین پر آ گیا، میں کہوں جناب یہ کہاں گرا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا، کہتا ہے یہ میرا مذہبی معاملہ ہے، تمہیں مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو تو یارو، تم عبادت کرو، جھوٹی سچی جو کرتے ہو کرو، لیکن جھوٹ تو نہ بولو، لاؤڈ سپیکر پہ جھوٹ تو نہ بولو،
کہتے نبی کے بعد علی خلیفہ، خود علی سے تو پوچھو کہ تم پہلے خلیفہ تھے، کہاں تھے، کس نے بنایا تھا خلیفہ؟ اگر علی المرتضی نبی کے بعد پہلے خلیفہ تھے تو بتاؤ صدیق اکبر کا وزیر کون تھا، علی فاروق اعظم کے وزیر کون تھے، قاضی وقت کون تھے؟ یہ تو فیصلہ کرو، خود علی المرتضی سے تو پوچھو کہ تم تھے کہاں، تم خلیفہ کب بنے ہو، تم کب اقتدار پر آئے ہو؟ اگر نبی کے بعد علی خلیفہ ہے تو قرآن کی اس آیت کا مفہوم بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا ایک لشکر اٹھے گا جو ان مرتدوں کو واپس اسلام میں لائے گا۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تفسیر حسن عسکری میں، امام حسن عسکری جو شیعہ کا امام ہے وہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت صدیق اکبر کی شان میں اتری، کیونکہ صدیق اکبر نے اپنے دور میں مرتدین سے جہاد کیا اور مرتدین کو واپس اسلام میں داخل کیا۔ اگر حضور کے بعد علی ہیں تو بتاؤ اس آیت کا مصداق کون ہے، اس آیت کا محور کون ہے، یہ تو فیصلہ کر کے بتاؤ۔ اگر حضور کے بعد درجہ علی کا ہے تو قرآن کی اس آیت کا محور بتاؤ، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، جس آیت کا مصداق یہ ہے کہ قیصر روم کے ٹکڑے ہوں گے، کسرا ایران کے ٹکڑے ہوں گے اور پوری کائنات میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ اگر حضور کے بعد اب علی پہلے خلیفہ ہیں تو بتاؤ قیصر کو فتح کس نے کیا تھا، کسرا کے کنگرے کس نے توڑے تھے، علم فتوحات کا سہرا کس کے سر تھا؟ اگر حضور کے بعد علی ہیں تو قرآن کی اس آیت کا مطلب بتاؤ، ستدعونا الی قوم اولی باس شدید، اس سے مراد قیصر و کسرا کی جنگ ہے، اس سے قیصر و کسرا کی جنگ لڑنے والا کون تھا؟ اگر حضور کے بعد درجہ علی کا ہے تو یہ فیصلہ کرو قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اے محمد مصطفیٰ ایک جنگ تم لڑو گے، اتنی بڑی جنگ ہوگی جو تیرے ماننے والے تیرے پیغمبر تیرے خلفاء لڑیں گے، اور وہ خلفاء اتنی بڑی جنگ لڑیں گے کہ آج کے دور میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سارے علماء کہتے ہیں اس جنگ سے مراد ایران اور روم سے مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ لڑنے والا تو فاروق اعظم تھا، سر یزدجر کا کاٹنے والا تو فاروق اعظم تھا، شہنشاہ ایران کے ٹکڑے کرنے والا تو فاروق اعظم تھا۔ اگر حضور کے بعد درجہ علی کا تھا تو یہ ٹکڑے کس نے کیے، یہ فتوحات کس نے قائم کی، قرآن کی ان آیتوں کا محور کون ہے، مصداق کون ہے؟ کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، کتنے مربع میل پر، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت عثمان غنی نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اگر حضور کے بعد علی ہیں تو دنیا کے اس نصف حصے پر جو مسلمانوں نے اقتدار قائم کیا تھا اس اقتدار کا فاتح کون تھا، لشکر بھیجنے والا کون تھا، فوجیں لے جانے والا کون تھا، یہ تو فیصلہ کر، تو حقیقت کا کیسے انکار کر دے گا، کیسے چڑھے ہوئے سورج کی روشنی کو مان کر دے گا، کیسے جھوٹ بول کر اس فریب کے پردے میں حقیقت کو چھپا لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے فریب کا پردہ سپاہ صحابہ چاک کر چکی ہے، اس دجل کے چہرے سے سپاہ صحابہ پردہ ہٹا چکی ہے، یہ فیصلہ کر کہ یزید کے مقابلے کا جب وقت آیا تو یزید کا مقابلہ نواسا پیمبر نے کیا، کیوں کیا؟ توجہ کرو پنڈی کے مسلمانوں، یزید کا مقابلہ پیغمبر کے نواسے نے کیا، کس لیے کیا؟ کہ یزید غلط تھا، جو غلط تھا اس کا مقابلہ کیا، اگر صدیق غلط تھا تو علی نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، اگر عمر غلط تھا تو علی نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، اگر عثمان غلط تھا علی نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، اگر معاویہ غلط تھا تو حسن نے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا، حسین نے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اے حسین یزید کے مقابلے میں تو آئے، ان کے باپ کی 19 سالہ خلافت کو تسلیم کیوں کیا، امامت کو تسلیم کیوں کیا؟ معلوم ہوا
کہ خلافت صدیق کی صحیح تھی اس لیے علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا تھا، خلافت فاروق کی صحیح تھی اس لیے علی 10 سال تک ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا تھا، خلافت عثمان کی صحیح تھی اس لیے 12 سال تک حسن و حسین اور عثمان غنی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے تھے، خلافت فاروق اعظم کے بعد علی عثمان غنی کے بعد امیر معاویہ کی صحیح تھی کہ 19 سال تک حضرت حسین ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے تھے، اگر وہ سب ان کے پیچھے کھڑے تھے تو جھوٹ بکے گا تب بھی وہ پیچھے کھڑے تھے، تو فریب کرے گا تب بھی وہ پیچھے کھڑے تھے، تو آسمان سر پہ اٹھائے گا، تیرے جھوٹ کو دنیا پاگل پن کہے گی، تیرے فریب کو دنیا کفر کہے گی، تیرے دجل کو کائنات پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے گی، صدیق کی خلافت کا سورج چمک رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سورج کا انکار نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، خلافت کس بنیاد پر ملتی ہے؟ خلافت کیوں ملتی ہے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت کیوں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کیا خلافت رشتہ داری کی وجہ سے ملتی ہے بلند آواز سے؟ اگر خلافت رشتہ داری کی وجہ سے ملتی تو پھر حضرت علی کا حق نہیں تھا، پھر حضرت عباس کا حق تھا۔ توجہ ہے، حضرت عباس حضور کے سکے چچا تھے اور چچے کی موجودگی میں چچے کے لڑکے کا حق نہیں۔ اگر خلافت پیغمبر رشتہ داری کی بنیاد پر ملتی تو حق حضرت عباس کا تھا، اور اگر داماد ہونے کی وجہ سے ملتی تو حضرت عثمان غنی کے گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں تھیں تو حق عثمان غنی کا تھا، اور اگر ویسے جنرلی ریلیشن کی بنیاد پر یعنی عمومی رشتہ داری کی بنیاد پر اگر خلافت ملتی تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی حضور کے داماد، حضرت علی حضور کے بلند آواز، حضرت علی حضور کے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سسر، حضرت علی نے پیغمبر سے بیٹی فاطمہ لی ہے، صدیق نے نبی کو بیٹی عائشہ دی ہے، علی کو جتنا مرضی بڑھاؤ علی تو داماد رہے گا، صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ صدیق تو سسر رہے گا، اور داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ خلافت صحبت پیغمبر سے ملتی ہے، خلافت کس سے ملتی ہے؟ صحبت پیغمبر سے، اور نبی کی صحبت سب سے زیادہ کس کو نصیب ہوئی، کیسے نصیب ہوئی؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے نصیب ہوئی؟ نہیں بتا سکتے، توجہ فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے ساتھ آپ کی دوستی لگی تو صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال، کتنی عمر تھی، اور حضور علیہ السلام کی عمر تھی 20 سال، اور حضرت علی جب حضور کے گھر آئے تو حضرت علی کی عمر تھی 2 سال، اور جب حضور کی وفات ہوئی تو حضرت علی کی عمر تھی 29 سال، کتنے سال؟ اب دیکھیں، حضور کی وفات کے وقت ابو بکر صدیق کی عمر تھی 61 سال، کتنی عمر، اور صدیق اکبر کی عمر ہے 29 سال، حضرت علی المرتضیٰ کی عمر ہے 29 سال اور صدیق اکبر کی عمر ہے 61 سال، ٹھیک ہے، 61 سال اور 29 سال کے 2 آدمیوں کو آپ ایک جگہ کھڑا کریں، یہ باپ اور بیٹے کی عمر ہے، یہ باپ اور بیٹے کی، اور جب باپ اور بیٹے کی عمر والے 2 آدمی کھڑے ہوں تو کس کا رتبہ آپ کو زیادہ معلوم ہو؟ باپ کی عمر والے کا رتبہ زیادہ معلوم ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کو دیکھا 27 سال تک، اور صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی 61 سال کی عمر تک، 18 سال سے، یعنی 43 سال تک، 43 سال تک صدیق اکبر نے پیغمبر کو دیکھا۔ اگر 27 کا ہنسہ زیادہ ہے تو درجہ علی کا زیادہ ہے،
اور اگر تنتالی کا حصہ زیادہ ہے تو درجہ صدیق اکبر کا زیادہ ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا وہاں سندھ میں, کئی سالوں کی بات ہے, اس نے کہا ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ ہجرت کی رات تو بستر علی کو ملا تھا, اور جس شخص کو بستر نبی ملے, اثاثہ پیغمبر ملے, سامان رسالت ملے, متاع رسول ملے, وہی نبی کا جانشین ہے, اور جس کو بستر ہی نہ ملا, جس کو اثاثہ ہی نہ ملا, جس کو سامان ہی نہ ملا, وہ کیسے نبی کا جانشین ہے؟ میں نے کہا حضرت علی کو بستر پیغمبر ملا, میں مانتا ہوں, لیکن صدیق پہ قربان جاؤں جس کو بستر والا ملا, جس کو خود محمد مصطفیٰ ملا, علی المرتضیٰ کو بستر ملا, صدیق کو بستر والا ملا. اس پہ غور کریں کہ ہجرت کی رات ایک ہے, آدمی دو ہیں, امتحان دو آدمیوں کا ہو رہا ہے. کتنے آدمیوں کا؟ ایک بستر پہ لٹا کر امتحان ایک کا ہو رہا ہے, ایک کو پہاڑوں کی چڑھائی چڑھا کر امتحان ہو رہا ہے. رات ایک ہے, ایک شخص سویا رہا ہے, ایک شخص جاگتا رہا ہے, ایک شخص نے بستر کا مزہ لوٹا ہے, ایک نے نبوت کا مزہ لوٹا ہے. ایک شخص بستر پہ سویا رہا ہے, ایک شخص نبوت کو کندھے پر اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھتا رہا ہے. اس فرق کو دیکھو کہ ایک شخص آرام کر رہا ہے, ایک جاگ رہا ہے, ایک مزے لوٹ رہا ہے, ایک نبوت کو کندھے پہ اٹھا کے کانٹوں پہ چل رہا ہے. اس فرق کو دیکھو. میں کہتا ہوں کہ جو مرتبہ صدیق اکبر نے پایا وہ تو جبریل بھی نہ پا سکا. آپ جبریل کی اور صدیق کی رفاقت پیغمبر کو دیکھیں کہ جبریل معراج کی رات نبی کے ساتھ تھا اور صدیق ہجرت کی رات نبی کے ساتھ تھا. معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا تاکہ لوگ اس کی رفاقت کو بھی دیکھ لیں, ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا تاکہ دنیا اس کے پیار کو بھی دیکھ لے. اور معراج کی رات جب نبی نے معراج پہ جانا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کو خود جبریل جگانے کے لیے آیا. پیغمبر کو جبریل جگانے آیا جس نے ساتھ جانا تھا, اور ہجرت کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا اس کو نبی خود جگانے کے لیے آیا. اور ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو صدیق نے کیا کیا, اور معراج کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا, لیکن ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا بلکہ خود نبی کی سواری بن گیا, اور دنیا کو آج ہی بتا دیا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہو تو تب بھی آگے گزر جاتی ہے, وہ سواری صدیق اکبر کی ہو تو تب بھی ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتا ہے. اور وہ سواری صدیق اکبر کی ہے. وہ سواری کس کی ہے اور کس کی سواری ہے؟ میرے بھائیوں, صدیق اکبر اللہ کا کتنا پیار ہے, صدیق اکبر سے خدا کا کتنا پیار ہے. ایک آیت عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. توجہ ہے بھائی؟ بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک واقعہ سماعت فرمائے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا, آپ کو روشنی ملے گی, آپ کو تازگی ملے گی, آپ کو اطمینان ملے گا. اس پہ غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. پیغمبر کا پہلا جانشین کتنا برگزیدہ ہے, کتنا عظیم تر ہے, کتنے مرتبے والا ہے, کتنی رفعتوں والا ہے, کتنی بلندیوں والا ہے, کتنی وسعتوں والا ہے, کتنے مقام والا ہے. اس پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے صحابہ کو اذیتوں میں مبتلا کیا, حضرت بلال تپتی ریت پر لٹائے جا رہے ہیں, حضرت خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا جا رہا ہے, حضرت صوبان کی ہڈیاں پگھلائی جا رہی ہیں, ابو فقیہ کے سینے پہ پتھر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان ایک بالشت باہر آ گئی. صدیق اکبر سے یہ برداشت نہ ہوا. دولت جو کپڑے کی تجارت کے لیے باپ نے دی تھی, ابو بکر نے وہ ساری دولت خرچ کر کے 18 غلام آزاد کرائے. حضرت بلال کے لیے 8,000 درہم دیا, کسی کے لیے 6,000, کسی کے لیے 4,000, کسی کے لیے 10,000. صدیق اکبر نے اتنی دولت لٹا دی. صدیق کے والد ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ لذت ایمان کیا ہے، ان کو پتا نہیں تھا کہ اس خیرات میں کتنی تازگی اور روشنی ہے. اس انہوں نے بھرے اجلاس میں ابو بکر کی بے عزتی کرنے کا ارادہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر کو ڈانٹنا چاہتا ہوں. وہ والد محترم تھے اور والد کا حق ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ برملا کہہ ڈالے. انہوں نے صدیق اکبر پر برملا تنقید کر ڈالی، اور یہ تنقید باپ کا کرنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی فسق و فجور نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی. باپ نے آ کر کہا کہ ابو بکر پیسہ میں نے تجھے دیا کپڑے کی تجارت کے لیے، تو نے ان غلاموں پہ لٹا دیا، ان نعوذ باللہ کمیوں پہ لٹا دیا. اگر تو چودھری بننا چاہتا تھا کسی چودھری پہ پیسہ لٹاتا، بڑے بڑے چودھری تیری عزت کرتے، بڑے بڑے چودھری تجھے سلام کرتے. صدیق کے والد نے سمجھا کہ شاید یہ خیرات اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ ابو بکر کو چودھری کہیں. ابو بکر کی نیت پہ شبہ کیا تھا، صدیق کے والد کو علم نہیں تھا. یہ والد کا اپنے بیٹے پہ تنقید کرنا جائز تھا، بات کا پتہ نہیں تھا، والد نے تنقید کر ڈالی، والد کو حق پہنچتا تھا. لیکن میرے بھائیو، کیا پروردگار یا اللہ کا رسول اس تنقید پہ خاموش ہو گیا؟ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ایک عظیم انسان، ایک مخلص انسان جب اپنی دولت حبشے کے کالے بلال پہ برعایت کسی وجہ کے لٹا رہا ہے، جب باپ نے اس کی بے عزتی کرنا چاہی تو ابو بکر رو پڑا، روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، بھری محفل میں پیغمبر سے سارا واقعہ سنایا. اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے مجھے سخت کہا ہے، سست کہا ہے، میری نیت میں شبہ کیا ہے. پیغمبر پریشان ہو گئے. قریب تھا کہ رسول بولتے، قریب تھا کہ پیغمبر جواب دیتے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ نبی ابھی نہیں بولے کہ آسمانوں سے خدا بولا، جبریل امین بولا. اسی وقت قرآن کی یہ آیت لے کر جبریل اترا، الذی یوتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، صدیق نے جتنی دولت ان غلاموں پہ لٹائی ہے، میں خدا عرش پہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ اپنی عزت کے لیے نہیں بلکہ عرش پہ خدا کو راضی کرنے کے لیے لٹائی. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، توجہ فرمائیں، ہے توجہ میری طرف؟ آپ ہے توجہ؟ صدیق اکبر پر تنقید کس نے کی؟ والد نے. اور والد کی تنقید عرش والے خدا کو پسند نہیں آئی. والد کی تنقید، والد مکرم نے جو بات ذہن میں ان کے آئی کہہ ڈالی، یہ عیب نہیں تھا، یہ برائی نہیں تھی، لیکن عرش سے خدا اس تنقید پہ خاموش نہیں رہا. پنڈی کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ، آج اسی صدیق اکبر کو کافر لکھا جائے، میں کیسے خاموش رہوں؟ منافق لکھا جائے، میں کیسے خاموش رہوں؟ باپ تنقید کرے، خدا خاموش نہیں رہتا. خمینی کافر صدیق کو کہے، میں خاموش ہو جاؤں؟ نجفی صدیق اکبر کو ابلیس لکھے، میں خاموش ہو جاؤں؟ علی اکبر شاہ شیخ سقیفہ نامی کتاب لکھ کر صدیق اکبر کو گالیاں دے، اور ابو بکر کا نام لکھ کر جانور کے فوٹو بنائے، اور پوری کتاب میں کہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ بدتینت تھا، منافق تھا، جاہل تھا. یہ الفاظ پیغمبر کے پہلے جانشین کے بارے میں علی اکبر شاہ تحریر کرے. تم آج فیصلہ کر کے جاؤ کہ کیا پروردگار کے اس سنت کے مطابق مجھے خاموش ہو جانا چاہیے، یا مجھے بولنا چاہیے، مجھے جواب دینا چاہیے. اگر 1400 سال پہلے باپ صدیق اکبر پہ تنقید کرتا ہے، خدا خاموش نہیں رہتا ہے، تو آج صدیق اکبر کے بارے میں یہ کتاب چھپے، اس پہ آپ غور کریں. کتاب کا نام شیخ سقیفہ.
کتاب کے ٹائٹل پہ ابو بکر کا نام لکھ کر جانور کا فوٹو بنایا ہے، ایک جانور کا جو کتے کی شکل میں جس ٹانگوں سے بیٹھا ہوا ہے، اس پہ غور کریں، اوپر نام ابو بکر، نیچے جانور کا فوٹو، اور یہ کتاب کراچی سے چھپی ہے، اور یہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے، مصنف بھی زندہ ہے، کتب خانہ بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، نام ابو بکر کا لکھ کر نیچے صدیق اکبر کا کارٹون ایک جانور کی شکل میں بنایا گیا۔ مولویوں، تمہارا کارٹون چھپے مقدمہ درج ہو جائے، ہائی کورٹ کے جج کا کارٹون چھپے کیس درج ہو جائے، لیکن صدیق اکبر تیرے ملک میں لاوارث ہو گیا جس کا فوٹو کی بجائے کارٹون بنا کر نام لکھ کر جانور سے تشبیہ دی جائے، تیری غیرت نہ جاگے، تو فیصلہ کر کہ پروردگار اپنے باپ کی تنقید پہ خاموش نہیں رہتا، آج صدیق کے بارے میں یہ جانور سے تشبیہ دی جائے، میں کیسے چپ کروں، میرا فرض ہے میں چوکوں میں آؤں، میں بازاروں میں آؤں، میں ہر چوک پہ ہر بازار پہ صدیق کی وکالت کروں، صدیق کی چوکیداری کروں، اور اس کفر کو، اس تجل کو، اس فریب کو تشتر بام کر کے اللہ کی سنت کو پورا کروں۔ توجہ توجہ، ٹھہرے، کسی کو توجہ، کتا بلا نہیں کہے، میری بات پہ غور کرو، ٹھہرے بھائی، کیا کرتے ہو؟ ٹھہرو، میں نے کیا کہا؟ کہ کسی کو کتا نہیں کہو، کتا یا بلا نہیں کہو، کسی کتے اور خنزیر نے صحابہ کو گالی نہیں دی، توجہ کریں، میری بات پہ غور کریں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ کریں۔ اس کتاب شیخ ثقیفہ 12 صفحے پہ اور 7 صفحے پہ اس ملعون نے صدیق اکبر کا تعارف کرایا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ آخر ابو بکر میں کون سی خصوصیت تھی کہ نبی نے ان کو اتنا اپنے قریب رکھا، کہنے لگا کہ نبی نے اپنا قریب کبھی نہیں رکھا، بچپن میں ابو بکر کو ایک نجومی نے کہا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا اور اس کے پاس حکومت ہوگی، پیسہ اور اقتدار ہوگا، ابو بکر اس نجومی کی بات سن کر نبی کی تلاش میں رہا، جب پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ مبعوث ہو گئے تو ابو بکر نے جا کر فوراً کا کلمہ پڑھ لیا اور اوپر اوپر سے ساتھ مل گیا، نعوذ باللہ اندر سے منافق تھا، دل سے نبی کے ساتھ نہیں تھا، اور اقتدار کے لیے چمٹا ہوا تھا کہ اقتدار ملے، کرسی ملے، دولت ملے۔ 13 سال نبی کے ساتھ مکے میں رہا، پھر مدینہ رسول اللہ پہنچے تو ساتھ مدینے چلا گیا نعوذ باللہ، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو کفن دفن کے بغیر جا کر اس کی کرسی پہ قبضہ کر۔ کیا یہ کتابیں جن کی تعداد 165 تھی اور ان 165 کتابوں کے بعد 6 کتابیں اس 6 مہینے میں پھر چھپ چکی ہیں، کیا یہ کتابیں لے کر میں وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے دروازے پہ نہیں گیا؟ کیا میں نے وہ تاریخی دستاویز جو ان 165 کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ تھا، اکستہ قابل اعتراض صفحات کا، کیا اس کے 55 سیٹ تیار کر کے ان وزراء کو نہیں پیش کیے کہ ہمارا ذاتی جھگڑا کوئی نہیں، ہماری ملازمت کا جھگڑا نہیں، ہم تم سے پلاٹ لینے نہیں آئے، ہم تم سے پرمٹ لینے نہیں آئے، یہ عائشہ صدیقہ کی عزت کا مسئلہ ہے، ابو بکر کی ناموس کا مسئلہ ہے، صحابہ کے وقار کا مسئلہ ہے، پیغمبر کے دین کی بنیادوں کا مسئلہ ہے، ہمارا ساتھ دیں۔ ہمیں فرقہ پرور کہا گیا، ہمیں فسادی کہا گیا، ہمیں جھگڑالو کہا گیا، جس نے کتابیں لکھی انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا، جنہیں پیغمبر کے صحابہ کو بھونکنا شروع کیا اس کو نہیں پکڑا گیا، ہماری چیخو پکار کو فساد کہا گیا، ہمارے احتجاج کو فرقہ پرور کہا گیا، ہمارے اس دکھ اور واویلا کو تخریب کاری کہا گیا، لیکن یاد رکھو جب تک یہ کتابیں، جب تک یہ لٹریچر اس ملک میں موجود ہے اور ضبط نہیں ہوتا ہے، حکومت بے نظیر کی ہو، حکومت آصف زرداری کی ہو، حکومت وٹو کی ہو، حکومت لغاری کی ہو، شیعہ کے کفر کا کھلے عام اعلان کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، ٹھہریے، توجہ توجہ، میرے بھائیوں یہ ایک چٹ آئی ہے کہ بے نظیر کے بارے میں
آپ کا کیا موقف ہے؟ اور کچھ ساتھیوں نے لکھا کہ کیا بے نظیر شیعہ مولانا حق نواز شہید کہتے تھے وہ شیعہ، اور مولانا اعظم طارق صاحب نے اب فرمایا ہے کہ ہماری رائے بدل گئی ہے، کچھ چٹوں پر یہ لکھا ہوا. مولانا توجہ کریں، مولانا اعظم طارق صاحب کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل بات یہ ہے کہ بے نظیر کے سنی ہونے کے بارے میں ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی، یہ یاد رکھیں، اور نہ ہمارا یہ موقف ہے. گزشتہ مہینے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے ایک برطانوی ہفتہ روزے کو انٹرویو دیا، اس میں بے نظیر نے کہا کہ میں سنی ہوں، میرے عقائد سنی فقہ کے مطابق، اور میرا بھائی مرتضیٰ بھٹو بھی سنی، اور میرا باپ ذوالفقار علی بھٹو بھی سنی تھا، میری ماں شیعہ ہے. یہ اس نے کہا، اس نے اپنے طور پر یہ بات کی ہے، لیکن میں نے لاہور کے جلسے میں اس کا جواب دیا کہ اگر بے نظیر سنی ہے تو اسے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ میں خلفائے راشدین پر ایمان لاتی ہوں، اسے یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ جو شخص صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ لا شک کافر ہے، جو خلفائے راشدین کو کافر کہتا ہے وہ لا شک کافر ہے. جب تک بے نظیر یہ وضاحت نہیں کرے گی اس وقت تک ہم ان کے سنی ہونے کے اعلان کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارا یہی موقع. اور دوسری بات ہے، وہ تو کہتی ہے میرا شوہر بھی سنی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اب بلاول ہاؤس پر کالا جھنڈا نہیں لگا ہوا. لیکن توجہ کریں بھائی، اس الیکشن میں کوئی نہیں تھا، آپ دیکھ کر آئے ہیں. اس الیکشن میں جو انٹرویو اس کا چھپا ہے ہمارے سامنے ہے، اس میں اس نے کہا کہ کوئی شیعہ والی علامت ہمارے ساتھ موجود نہیں. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، شیعہ کے ہاں تقیہ بھی ہے. شیعہ کے ہاں کیا ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر بے نظیر نے تقیہ کر لیا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ بے نظیر صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والے کے کفر کا اعلان کرے. ٹھیک ہے، جب تک وہ صحابہ کے دشمن کو کافر نہیں کہے گی اس کی کسی وضاحت کو سپاہ صحابہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات ٹھیک ہے. بے نظیر کے بارے میں جو ہمارا پہلے نقطہ نظر تھا آج بھی وہی ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو سنی العقیدہ ان دلائل سے نہیں کہے گی جو دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ جو شخص خلفائے راشدین صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے وہ لا شک کافر ہے. جب تک بے نظیر اس نقطہ نظر کا اعلان نہیں کرتی ہم ان کے سنی ہونے کے اعلان کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے آپ کی بات، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بے نظیر کی حکومت کے بارے میں جو ہمارا پہلے موقف تھا آج بھی وہی موقف ہے. عورت کی حکمرانی کے بارے میں جو موقف ہمارا پہلے تھا ہم آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں. عورت کی حکمرانی اسلام میں کبھی جائز نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا کیف یفلح قوما ولوا امرهم امراتا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو گئی جس قوم نے اپنا امیر اور سربراہ ایک عورت کو بنا دیا. اس حدیث کی روشنی میں اور پیغمبر کی دوسری حدیث اذا کان امراؤکم خیارکم الی آخری، اس حدیث کی روشنی میں ہم عورت کی سربراہی کی حمایت نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیں. لیکن لوگوں نے کہا کہ جی مولوی عورت کو لے آئے، کیسے ہم لے آئے؟ ووٹ تسی دیتا ہے، لے اسی آئے ہیں، تسی نہیں دیتا، دسو. اور بولو تو صحیح بھائی، چند آپ لوگوں نے نہ دیا ہو لیکن عوام نے دیا یا نہیں دیا؟ ووٹ دیا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تم ووٹ دیتے ہو اور ہمیں کہتے ہو عورت حکمران بن گئی. عورت پہلے بھی بنی تھی، وہ سر پر نہیں چڑھ گئی تھی، اس کے باپ کو بھی ہم نے دیکھا تھا، اس کو بھی دیکھا تھا، جو ہوگا آئندہ بھگتیں گے، ہمیں عورت کا کوئی خطرہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ خطرہ تو نواز شریف صاحب کو ہے، وہ آگے لگیں عورت کے خلاف اسمبلی میں قرارداد پیش کریں، ہم نواز شریف کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے انشاءاللہ. کہ کوئی آدمی ہمیں استعمال کرنا چاہے کہ ان کو آگے لگا کر استعمال کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنے موقف پہ اپنی بنیادوں پر قائم ہیں، ہم کسی کی وجہ سے اپنے موقف کو کبھی تبدیل نہیں کرتے. اور پچھلے دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ شیعہ کی طرف سے ایک چیلنج آیا، غلام حسین ندوی نے چیلنج کیا. ٹھیک ہے، چھاننی تو بولے، چھادتے بولے، چھاننی بھی بول دی. غلام حسین ندوی بھی بولا 72 علماء کاغذی مولویوں کے ذریعے چیلنج مناظرے کا دیا جا رہا. حالانکہ یہ مناظرے کا جو چیلنج ہے یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، کیونکہ مولانا حق نواز شہید نے 5 سال پہلے شیعہ کو ہائی کورٹ کے کٹہرے کا چیلنج دیا تھا. دیا تھا یا نہیں؟ کہ شیعہ کو اگر یہ تکلیف ہے کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو وہ ہائی کورٹ کے کٹہرے میں آئیں اور وہاں آ کر ہمیں بحثیت ملزم کے طلب کریں. یہ بڑا آسان مسئلہ تھا، لیکن ہائی کورٹ میں چونکہ دلائل سے بحث ہوتی ہے، جھگڑا نہیں ہوتا. شیعہ 5 سال تک ہمارا چیلنج منظور نہیں کر سکے. اور اب جناب انہوں نے کہا ہے کہ بازار میں مناظرہ کرو. ہم نے اگلے ہی دن مناظرے کو کا چیلنج قبول کر لیا. ہم نے کہا ہمیں چیلنج منظور ہے، لیکن چونکہ چیلنج آپ نے کیا اس لیے جگہ کا اور منظوری کا انتظام بھی آپ کریں. یہ بات جائز تھی یا ناجائز تھی؟ لیکن آج 1.5 مہینہ ہو گیا، نجفی کی طرف سے کوئی منظوری اور کوئی جگہ کا اعلان نہیں کیا گیا. جس دن منظوری اور جگہ کا اعلان ہوگا، سپاہ صحابہ بغیر توقف کے وہاں پہنچ کر مناظرہ کرے گی، اور ہماری طرف سے مناظر مولانا علی شیر حیدری ہوں گے. یہ اعلان بھی ہو چکا ہے. بھئی یہ ایک چٹ آئی ہے کہ حضرت عائشہ کی وفات کے متعلق وضاحت فرمائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تبھی ہوئی ہے. کون سی ہوئی ہے؟ تبھی وفات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 48 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئی، اور آپ کی عمر 67 سال تھی. حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 67 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی وفات سے 48 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئی، اور تبھی موت آپ کی ہوئی. کون سی موت ہوئی؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، میں ایک مطالبہ پنجاب حکومت سے کرنا چاہتا ہوں کہ غلام حیدر وائی صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، فوت ہو گئے، اور جو شخص فوت ہو جاتا اور وہ مسلمان ہو اس سے کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. ہم یہی دعا کریں گے بحثیت ایک مسلمان کے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور انہیں اعلی مقام دے. لیکن انہوں نے اپنے دور میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی کہ ہمارا 250 آدمی اس وقت جیلوں میں پڑا ہو اور 1200 مقدمات سپاہ صحابہ پر قائم. میں پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سابقہ حکومت کے قائم کیے ہوئے تمام مقدمات کو فی الفور حکومت واپس لے. آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ جن کو منظور ہے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. تمام مقدمات ختم ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور جو بے گناہ لڑکے سپاہ صحابہ کے جیلوں میں ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ جو کچھ